कोई तो है
رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک وہ بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر وہ ثقیل نہیں، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور بے شک انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید سے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 45 اور 46 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ فرقان مجید کی ان آیات میں تعلیم دی گئی ہے کہ صبر سے اور نماز سے استعانت کی جائے۔ انسانی زندگی ویسے بھی مسائل اور مصائب سے دوچار رہتی ہے، قدم قدم گام گام انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو نصرت اور مدد سے نوازے۔ قاری قرآن کی تربیت کی گئی کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں نماز اور صبر سے استعانت کرے، یعنی ان کو ذریعہ بنائے اور انہیں وسیلہ بنائے، اور ذریعہ اور وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین کی مدد چاہے، خصوصاً جس وقت اللہ تعالیٰ ایک انسان کے لیے توفیقات خیر کے دروازے کھولے اور اسے عبادت اور ریاضت کا شوق پیدا ہو، تو عبادت اور ریاضت دونوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ صبر کا جذبہ ہو اور اس کا مظہر صلاۃ یعنی نماز ہو۔ اللہ رب العالمین نے مدد کے لیے ان دو وسائل کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا۔ صبر کیا چیز ہے اور نماز سے ہم کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ آئمہ لغت نے صبر کے تین مفہومات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لغوی طور پر صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ جہاز کے لنگر کو عربی زبان میں صابورہ کہتے ہیں۔ لنگر سے چونکہ بھاری بھرکم جہازوں کو روک دیا جاتا ہے اور باندھ دیا جاتا ہے، اس لیے لنگر کا نام ٹھہرا ساگورا. اس لغوی معنی پر اصطلاحی معنی کو منطبق کرنے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ کا حوالہ دینا چاہوں گا. آپ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا کہ شریعت بیضا کے اندر صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اور مشکل کے وقت انسان اپنی شخصیت پر گرفت مضبوط اور محکم رکھے, واویلا نہ مچائے, اور اس کا اس طرح مضبوط ہونا اور اپنی شخصیت کو بکھرنے سے بچا لینا, یہ صبر ہے. اور دوسرا مفہوم امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل کیا اور ارشاد ہوا کہ گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا. انسانی بدن کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے لطائف رکھے روحانی کیفیات کو دیکھنے کے لیے, وہاں نفس کے اندر کچھ تشنگیاں رکھیں کہ انسان گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے. اب ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے. تو یہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا, بچا لینا, اور اپنے آپ کو کسی مستحکم خلا میں لے آنا, یہ بھی صبر ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے صبر کا تیسرا مفہوم احیاء العلوم کے اندر نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر اپنے آپ کو استقامت سے جما لینا, یہ بھی صبر ہے. ڈٹ جانا اور اپنے آپ کو روک لینا, حالات جیسے بھی ہوں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اپنے آپ کو کاربند کر لینا, یہ ہے صبر. اگر ان تینوں مفہومات کو ہم زیر نظر رکھیں تو آیۂ کریمہ میں فہم کی دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے نفوس کی تربیت کے لیے ارشاد فرمایا کہ واستعینوا بالصبر, کہ تم مدد چاہو صبر سے, یعنی اپنی ذات کے اندر صبر کا ملکہ پیدا کرو تاکہ تم اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ ایک اسلامی زندگی کا مقصود دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو راضی کرنا ہے, اور راضی کرنے کے لیے نماز اعظم وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مقصود کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایک تو صبر جو تمہارا داخلی اسلحہ ہے, تمہارے اندر جو فطرت نے یہ خوبصورت چیز رکھی ہے, اگر تم اس کو بیدار کر لو, اور دوسرا خارج میں نماز کا اہتمام کرو, تو یہ دو ذریعے ایسے ہیں جن سے تم شارع حیات پر کامیابی کے ساتھ گامزن ہو سکتے ہو. اللہ رب العالمین نے ان دو خوبصورت چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور تاکیداً اشارہ کیا. اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ والزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات دو, اور یہاں یہ کہا کہ مدد چاہو صبر سے اور مدد چاہو نماز سے. اس کا معنی یہ کہ نماز تمہاری منزل بھی ہے اور نماز تمہارا راستہ بھی ہے. یہ وہ طریقہ ہے کہ اس کو اختیار کر کے تم اپنے روحانی سفر کو باخیریت بنا سکتے ہو, اور یہی وہ عظیم سفر ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے تمہیں نقاش فطرت منزل بھی نصیب فرما دے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرہ, اور بے شک یہ بھاری ہے, ثقیل ہے, گران ہے. یعنی مدد طلب کرنا نماز سے اور مدد طلب کرنا صبر سے, یہ کوئی سہل کام نہیں ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ ایک مشکل وظیفہ ہے. ظاہر ہے ایک تربیت یافتہ انسان ہی ایک ایمان والا انسان ہی صبر کی منزلوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد نماز پڑھنا, نماز قائم کرنا, یاد الہی کا زندگی میں چراغاں کرنا, ہر وقت اس کے نام کی مالا جپنا, ہم اپنے ذہن, اپنے دل اور اپنے دماغ پر ایمان کی گرفت کو مضبوط رکھنا, یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ باری ہے, ثقیل کام ہے, مگر جو ڈرنے والے ہیں ان پر ثقیل نہیں ہے, ان کے لیے یہ سہل ہے, ان کے لیے آسان ہے, اس لیے کہ ایمان اور فرتنی کی عادت ان کے لیے یہ گراں بار وظیفہ بھی آسان کر دیتے ہیں. جو مشکل منزل ہے وہ آسان بن جاتی ہے ایمان کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈرنے کی برکت سے. وَإِنَّهَا مِنْ ہَا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے لکھا, ایک تو یہ کہ ہا ضمیر کا مرجع یعنی صلات ہے, مانا یہ کہ صبر تو بذات خود ایک بھاری چیز ہے, لیکن نماز کو کہا کہ یہ بھاری ہے. ہا ضمیر کا مرجع نماز تھیری, اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کے اندر جو رشد و ہدایت کا پہلو ہے اس کی طرف ہا ضمیر سے یاد اشارہ کیا گیا, کہ یہ ہدایت کہ بندہ نماز قائم کرنے لگ جائے, یہ ہدایت کہ بندہ اپنے نفس میں صبر کا نور لے آئے, یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت بھاری کام ہے. الا علی الخاشعین, لیکن جو ڈرنے والے لوگ ہیں جن کے اندر خشیت آ گئی ہے, خوف خدا ہے, وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ یہ تین کام کر لیں, ایک یہ کہ مدد طلب کریں, دوسرا یہ کہ صبر پیدا کریں, تیسرا یہ کہ وہ نماز قائم کریں. اب رہا یہ سوال کہ خاشعین کون ہیں, ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے خود اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے, یعنی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا اندھیر نگری اور چوبٹ راج نہیں ہے, بلکہ ایک دن انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اس کی بارگاہ ربوبیت میں پیش ہونا ہے. جن لوگوں کا یہ یقین ہو جائے یقیناً خاشعین وہی لوگ ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ان کا یہ عقیدہ ہو کہ انہوں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے, بالآخر اس سفر میں ختم ہونا ہے, بالآخر اس مادیت کی دنیا کی برف نے پگھلنا ہے اور انسان نے اللہ تعالیٰ کی کچہری میں پیش ہونا ہے. یہاں یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ظن کا معنی ہم نے یقین سے کیا ہے, تو یہ ظن کا معنی یقین سے کیوں کیا ہے؟ اس پر میں ایک حوالہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تفسیر خازن ہمارے اسلامی ادب کی معروف کتاب ہے, اس کے اندر اس کے مؤلف لکھتے ہیں کہ وَالظَّنْ هَاؤُنَا فِي قَوْلِ الْجَمْهُورِ بِمَعْنَى الْيَقِينِ, کہ جمہور کے نزدیک یہاں ظن سے معنی یقین کا لیا گیا ہے. اور تفسیر طبری نے یہ لکھا کہ یہ کلمہ جو ہے من الازداد, یہ ازداد سے ہے, یعنی کبھی شک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی یقین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یقیناً یہاں یہ کلمہ شک کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ یقین کے لیے استعمال ہوا ہے, اس لیے کہ یہاں ایمان کی ایک حالت بیان کی گئی ہے. فکر آخرت قرآن مجید کی آیت پیدا کرتی ہے, اور فکر آخرت کی دعوت کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو پھر سے شعور کا نور اللہ رب العالمین نے دیا اور ارشاد ہوا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو یا میری ان نعمتوں کو جو میں نے بطور احسان تمہیں دیے ہیں، اور یہ کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تمام جہانوں پر۔ یہ آیہ کریمہ کچھ الفاظ کے تقدم اور تاخر کے ساتھ دوسری بار سورہ بقرہ میں لائی گئی، جن میں اولاد یعقوب کو اللہ رب العالمین نے نعمتیں یاد کرائیں، اور یقیناً اس کا معنی یہ تھا کہ ان میں شکر کی روش پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناسپاسی نہ کریں، نہ شکری نہ کریں، بلکہ شکر کی روش اختیار کریں، اور یقیناً ان کے شکر کی روش ایمان سازی کا کام دے اور ان کے عمل کے اندر پیغمبروں کی اطاعت کی خوشبو پیدا ہو، خصوصاً آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی خوشبو وہ لوگ پانے لگ جائیں۔ اس آیہ کریمہ کے بعد ارشاد ہوا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ارشاد باری یہ ہے کہ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے کوئی جان کسی جان کے ذرا برابر، اور نہ اس سے سفارش اور شفاعت قبول ہو، اور نہ اس سے کوئی بدلہ دیا جائے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں عام طور پر مجرم لوگ جس وقت پھنس جاتے ہیں تو اپنی الجھنیں دور کرنے کے لیے جو ذرائع اور اسباب اختیار کرتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہم تاوان دے دیں، ہم پیسہ دے دیں اور گلو خلاصی ہو جائے، یا پیسہ نہ ہو، تاوان نہ ہو تو چلو کوئی مضبوط سی سفارش مل جائے اور شفاعت ہو جائے تو اس سے ہماری گلو خلاصی ہو جائے، یا وہ پھر مضبوط جتھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مضبوط گروہ بن جائیں اور ان کا مستحکم گروہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے اور وہ گلو خلاصی کر لیں، اور یا پھر یہ کہ کوئی آدمی ان کے کام اس طرح آئے کہ وہ خود پھنس جائے اور انہیں چھڑا لے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچہری کا نقشہ قاری قرآن کے سامنے پیش کیا کہ وہاں کوئی مجرم اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا نہ پا سکے گا ان معروف ذرائع کے استعمال سے جو دنیا میں مجرم لوگ استعمال میں لاتے ہیں، مثلاً کسی جان کا کسی جان کے کام آ جانا، خود پھنس جانا، دوسرے کو نجات دلوا دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہاں تاوان اور فدیہ لوگ دے لیتے ہیں گلو خلاصی کے لیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فدیہ چلے یا کوئی نذرانہ چلے یا کوئی شکرانہ چلے اور انسان کی نجات ہو جائے۔ تیسری چیز وہ ہے سفارش۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی سفارش کسی مجرم کافر کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی کہ اس کی نجات ہو جائے، اور نہ ہی وہاں کوئی محکم گروہ جو ہے وہ کام آ سکے گا کہ کسی کے لیے نجات میں وہ مددگار ثابت ہو جائے۔ لیکن اس آیہ کریمہ پر دو چیزیں ذہن میں رہیں، ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ تفسیر طبری جو قرآن مجید کے تفسیری ریکارڈ میں سب سے پہلے مدون ہونے والی قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ وہذہ الآیۃ ان کان محرجھا آمن فی التلاوۃ فإن المراد بہا خاص فی التاویل۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس آیت کا مفہوم تلاوت میں تو عام ہے لیکن اس کا مفہوم اور مراد خاص ہے۔ وہ مفہوم اور مراد خاص کیا ہے؟ کہ یہاں جن لوگوں سے شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ دراصل کافر ہیں، مشرک ہیں، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ باقی رہ گئے آل ایمان، تو آل ایمان کے بارے میں قرآن مجید نے اللہ بِإِذْنِهِ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے لیے تو یہ ذرائع کام بھی آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری شفاعت میری امت میں سے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں. ناظرین, میں یہاں بس صرف ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ شفاعت کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ شکوک پیدا ہوئے ہیں. شفاعت دراصل جوڑنے کا معنی رکھتا ہے. جس طرح کوئی بڑی قوت چھوٹی قوت کی تربیت کے لیے اپنی تائید اور مدد اس کے ساتھ جوڑ دے تو اس کو شفاعت کا معنی دیا جاتا ہے. عربی زبان میں وشفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قرآن حکیم نے بھی اس کو استعمال کیا. ایک طاق ہوتا ہے, طاق کو بطر بولتے ہیں, شفع جفت کو بول دیتے ہیں, یعنی ایک چیز کا اپنی ہم مثل چیز کے ساتھ جڑ جانا. تو یہ تو اس دنیا میں بھی شفاعت جاری ساری ہے. مثلا دانے کو آپ زمین میں دباتے ہیں تو زمین اپنی شفاعت سے دانے کو اگا دیتی ہے. بارش برستی ہے تو بارش کی شفاعت سے لالہ گل پیدا ہوتے ہیں, اور سورج کی شفاعت سے فصلیں پکتی ہیں, اناج بنتے ہیں, اور زندگی کی حرکت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. بعین ہی جس وقت تربیت یافتہ لوگ, بڑے لوگ اپنی تائید چھوٹوں کو دے دیں تو ان کے اندر اچھی باتیں پیدا ہوں, تو اس کو شفاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی شفاعت یقیناً کام آتی ہے, لیکن ان کے کام آتی ہے جو دست طلب ان کی طرف دراز کرتے ہیں اور وہ ایمان کے دائروں میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں یہ جو چار صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ بدلہ نہ لیا جائے گا, مدد نہ کی جائے گی, سفارش نہیں قبول کی جائے گی, دراصل وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایمان اور تسلیم کے دائروں سے باہر نکال لیتے ہیں. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. آپ محسوس فرمائیں گے کہ قرآن حکیم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کے اندر مطلق کہا گیا ہے کہ کوئی سفارش نہیں سنی جائے گی, اور بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن میں شفاعت کا مفہوم مستفاد ہوگا. مثلا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک, اگر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ کیوں نہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کے لیے معافی طلب کریں اور اللہ رب العالمین بھی ان کی مغفرت فرما دے. تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ بزرگوں کا توسل بھی کام آئے گا. تو اب قاعدہ کلیہ کیا ہوگا کہ یہ وسائل کام نہیں آتے ان کے جو اہل کفر ہیں اور اپنے آپ کو رسولوں سے دور رکھتے ہیں, لیکن جو تربیت کے لیے تسلیم و رضا کی منصلیں وہ عبور کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو حریم رسالت میں دے دیتے ہیں تو یقیناً ان کی نظر, ان کی شفاعت ان کے کام بھی آتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے. تشنا طلب اگر کوئی پہلو رہ گیا ہے تو میرے ساتھ جو شرکاء درس ہیں وہ توجہ مبذول کروا سکتے ہیں.
قبلہ شاہ صاحب, چند آیات پہلے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا اور یہاں بھی بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا, بنی اسرائیل کا تکرار کیا حکمت رکھتا ہے؟
قرآن حکیم قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے. آپ محسوس کریں گے کہ نہ صرف یہاں بلکہ کئی اور مقامات پر ایک ہی بات کو تکرار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. مثلا سورہ رحمان ہے, اس میں فابیا اعلیٰ ربکم آتک الزبان کا تکرار کئی بار کیا گیا ہے. ایک اور مقام پر والا قد یسرنا القرآن لذکر فہل من مدکر, بار بار اس کا تکرار کیا گیا ہے. یہاں تھوڑے توقف کے بعد اسی آیت کا تکرار ہوا. اس میں حکمت یہ تھی تاکہ جس کو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کے شعور کی قوتیں بیدار ہوں اور وہ اچھے طریقے سے سنیں اور اس دعوت کو اپنے دل میں اتار سکے. اور تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ تم میرے ساتھ جو عہد اور پیمان کیا اس کو پورا کرو, میں تمہارے ساتھ پورا کروں گا, چاہیے کہ تم مجھے سے ڈرو. اور یہاں جو ہے وہ فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے.
جناب شاہ صاحب, بنی اسرائیل کے متعلق کہا گیا کہ انہیں جہانوں پر فضیلت دی گئی، اس سے کیا مراد ہے؟
قرآن حکیم فرقان مجید نے اس مقام پر یہ کہا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تمہیں جہانوں پر، اس سے مراد اس وقت کے جو لوگ تھے وہی مراد ہیں، اس لیے کہ جو پیغمبر جتنی قوم اور جس قوم کے لیے مبعوث ہوتا ہے، جس وقت فضیلتوں کا ذکر ہو تو اس سے مراد وہی قوم اور وہی ملت ہوتی ہے جن کی طرف وہ رسول مبعوث ہوا. آفاق کے نبی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور قرآن مجید نے امت محمدیہ کا مقام بیان کرتے ہوئے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اسی طرح وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ علیہ السلام کی ہماری رحمتوں کا ذکر اس آیت میں ہوا. یا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو تمام انسانوں کی طرف رسالت کا منصب چونکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ہماری فضیلتیں بھی امت محمدیہ کے لیے ہیں، اور وہ طفیل ہیں آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. یہاں اس آیت میں جو بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر ہوا وہ اس زمانے کے لیے مفسرین کرام نے نقل کی.
شاہ صاحب، عقیدہ شفاعت کے حوالے سے یہ وضاحت فرما دیجئے کہ شفاعت کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی.
میں نے اپنے درس میں اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید اپنے بیان میں ظاہر ہے، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے. شفاعت آل ایمان کی ہوگی، اور جو آل ایمان نہیں ہوں گے ان کی شفاعت کی تردید قرآن حکیم کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب رحمت سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. واحر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا